ہمارے حضرت شیخ العرب علیہ معرف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کا قطع ہے. ان کا عنوان ہے عروج بندگی. عروج بندگی. میرے شیخ رحمہ اللہ کے یہ اشعار حرم شریف میں کعبۃ اللہ شریف کے بالکل سامنے ہوئے. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگوں سے, نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگوں سے, کسی اور سے سمت کو ہے میری زندگی کا دارا, کسی اور سے سمت کو ہے میری زندگی کا دارا, نہ گلوں سے مجھ کو مطلب, نہ گلوں کے رنگوں سے, کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دارا, جو گرے مواعظ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آج ہم نیا آواز شروع کر رہے ہیں. مقبولیت کا طریقہ کار اس کا عنوان ہے. مقبولیت کا طریقہ کار, اللہ کے ہاں مقبول ہونے کا طریقہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ترجمة. اور نہیں ہے تمہارے مال اور اولاد کے قریب کر دیں تم کو ہمارے نزدیک، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے بس ان کو کئی گنا عوض ملے گا ان کے اعمال کا، اور وہ جنت کے محلوں میں امن سے رہیں گے، جنت کے محلوں میں امن سے رہیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک بہت بڑی دولت کا پتہ اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، اور جو غلطیاں اس سے واقع ہو گئی ہوں ان پر تنبیہ فرمائی ہے۔ یہ حاصل ہے اس آیت کا، ترجمے سے اس دولت کا پتہ چل جائے گا، مگر اول مختصر طور پر اس کا پتہ بتلاتا ہوں، کیونکہ بہت لوگ اس کو دولت ہی نہیں سمجھتے، اور اہل دنیا تو کیا سمجھتے، اکثر دیندار بھی اس پر نظر کم کرتے ہیں، اور وہ دولت قرب خداوندی ہے، اور اس قرب سے عام طور پر فاصلے کی کمی کو سمجھا کرتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے وہاں جسم کے اعتبار سے تو قرب ہے نہیں کہ فاصلہ کم ہو جائے، کیونکہ اس قسم کا قرب تو جسموں میں ہوا کرتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے۔ بس خدا تعالیٰ کے قرب کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ بندے میں اور خدا میں فاصلہ کم ہو جائے۔ اور یہاں سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہو گئی ہوگی جو صوفیوں کی صورت بنائے ہوئے ہیں اور حقیقت میں وہ عام لوگوں میں ہیں، بلکہ اس سے بھی گرے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرب خداوندی بھی قرب جسمانی ہے، اور اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی نسبت اس قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کو جسم سمجھتے ہیں۔ بعض تو وہ ہیں کہ خدا کی مثال دریا سے دیتے ہیں اور مخلوق کی موج سے، اور بعض لوگ دریا اور قطرے سے مثال دیتے ہیں اور ان سے ظاہری معنی مراد لے لیتے ہیں۔ بعض مثالیں اس قسم کے بزرگوں کے کلام میں بھی پائی جاتی ہیں، مگر اس کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ اس کی تاویل کریں گے، کیونکہ صرف مثال پر انکار کرنا تو زیادتی ہے۔ خود قرآن شریف میں مثال موجود ہے کہ نور خداوندی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاخچہ ہو کہ اس میں ایک چراغ ہو، اور وہ چراغ ایک شیشے میں ہو، اور اس شیشے کی یہ حالت ہو جیسے ایک چمکدار ستارہ۔ تو یہ مثال صرف نورانی ہونے میں ہے، یہ مقصود نہیں ہے کہ دونوں کی نورانیت برابر ہے، اور یہ اس واسطے میں نے کہہ دیا کہ بعض لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں کہ بزرگوں کے کلام میں غور کر کے اس کے صحیح معنی کو تو سمجھتے نہیں، صرف لفظوں کو دیکھ کر ان پر کفر اور بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، حالانکہ ارشاد خداوندی ہے کہ دین میں حق سے آگے مت بڑھو۔ پس بزرگوں کے کلام میں اگر کوئی مثال اس قسم کی پائی جائے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ کس بات میں شرکت ہے۔ مثلا ہم کسی کے چہرے کو چاند کہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اور چاند دونوں خوبصورتی میں شریک ہیں، یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ چہرہ بھی اس قدر بڑا ہے جس قدر چاند بڑا ہے، یا چاند میں بھی آنکھ ناک کان موجود ہیں، یا جیسے چاند کے ہاتھ پیر نہیں ایسے ہی اس شخص کے بھی ہاتھ پیر نہیں۔ اسی طرح اگر کسی محقق بزرگ کے کلام میں خدا کو دریا اور اپنے کو قطرے کے ساتھ مثال دی، یہ غور طلب بات ہے کہ محقق بزرگ کی باتیں ہیں، ایسی ارے غیروں کی باتیں نہیں جیسے آج کل یہ ٹنڈے مسٹنڈے نکل آئے ہیں اور یہ ٹی وی پہ اور موبائلوں پہ نیٹ کے اوپر یہ بکواس کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کی بکواس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، اس سے بہت بچ کے رہنا چاہیے۔ تو واقعتاً کوئی محقق بزرگ کے کلام میں خدا کو دریا اور اپنے کو قطرے کے ساتھ اگر مثال دی بھی ہے، جیسے مغربی رحمت اللہ علیہ کے کلام میں یہ مثال آئی ہے، تو وہ کسی خاص بات میں مثال ہوگی، یہ مطلب نہیں جیسے قطرہ دریا سے نکلا ہے اس طرح تم خدا سے نکلے ہو، نعوذ باللہ تعالی من ذلک۔ جس طرح قطرہ دریا میں مل جاتا ہے ایسے ہی تم خدا سے مل جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ افسوس ہے کہ آج کل ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ جنہوں نے ایک پارہ قرآن کا بھی نہیں پڑھا وہ بھی ان اشعار کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور ان پر جھومتے ہیں، حالانکہ وہ ان کو خاک بھی نہیں سمجھتے۔ اگر کچھ سمجھتے ہیں تو یہی کہ خدا دریا کی طرح پھیلا ہوا ہے اور ہم اس سے نکلے ہیں، اور یہ سمجھ کر اپنا دین برباد کر لیتے ہیں۔ ایسے شعروں کا ان لوگوں کے سامنے پڑھنا بھی جائز نہیں، اور اس ممانعت کے حکم سے کوئی تعجب نہ کرے۔ دیکھیے امت کے حکیموں نے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ بعض لوگوں کے لیے حج کو ناجائز کہہ دیا ہے۔ مثلا ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس راستے کا خرچ بھی نہ ہو، بیوی بچوں کو دینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، اس کے لیے سفر حج بالکل ناجائز کہا جائے گا، اور یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دیکھو ٹھیک، دوپہر کے وقت نماز پڑھنا یعنی زوال کے وقت نماز پڑھنا حدیث کی روح سے ناجائز ہے، حالانکہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، اسی طرح عید کے روز روزہ رکھنا حرام ہے. بات یہ ہے کہ ہر عبادت میں کچھ شرطیں بھی ساتھ ہوتی ہیں, تو حج کے ناجائز ہونے کی یہ شرط ہے کہ اہل و عیال کا حق ضائع نہ ہو, اور اگر ان کا حق ضائع ہوا تو حج کرنا جائز نہیں. اور حج کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ حج کا پورا خرچ پاس ہو, اگر خرچ پاس نہ ہو تو اس پر حج واجب نہیں ہوتا. حج کی جو شرائط ہیں ان کو معلوم کر لینا چاہیے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے پاس حج کی استطاعت ہو, جو شرائط اس کی ہیں وہ معلوم ہو کر لے علماء سے, تو وہ اس کے باوجود استطاعت کے باوجود وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اور اس میں جو ہے یہاں تک ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ مکہ مکرمہ جا کر وہ حج کر سکے, اور اس کے پاس مدینہ طیبہ جانے کا خرچہ نہ ہو, تو بھی اس پر حج فرض ہوگا, بشرطیہ کہ وہ اہل و عیال کو نفقہ دے دے اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ جا کر حج کرائے. مدینہ طیبہ جانا بڑی سعادت کی بات ہے اور اس کی بڑی تاکید بھی ہے, لیکن حج فرض ہونے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر اتنا مال نہیں ہے کہ مدینہ طیبہ کا جانا آنا اور اس کا خرچہ نہیں ہے پاس, لیکن اتنا مال ہے کہ وہ اہل و عیال کا نفقہ بھی دے سکتا ہے اور جا کر حج کر کے آ سکتا ہے, تو اس کے اوپر بھی حج فرض ہو جائے گا. اس کو چاہیے کہ وہ جا کر حج فرض ادا کر کے آ جائے. اب سنیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کی طاقت نہیں رکھتا, یعنی اس کے پاس اہل و عیال کے دینے کے لیے خرچ نہیں, تو اس کے سامنے کعبے کے ایسے حالات بیان کرنا جس سے شوق میں آ کر وہ حج کو چلا جائے جائز نہیں. دیکھو, ظاہر نظر میں یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آتی, لیکن واقع میں بالکل صحیح فرمایا, یعنی جوش میں آ کر وہ چلا گیا اور اس نے پھر یہ شریعت کی حدود کو توڑ دیا. تو ایسے شخص کے سامنے ایسی بات نہ کرے, اس کو ابھارنے کی ترغیب کی. جب معلوم ہے کہ وہ نہیں جا سکتا تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ چلا جائے شرعی حدود کو توڑ کر, تو کیونکہ حالات سن کر اسے سفر کا شوق پیدا ہوگا اور چونکہ خرچ پاس نہیں اس لیے یہ سفر گناہ ہوگا, تو اس کا جو سبب ہے وہ بھی گناہ ہوگا. بس ایسے شخص کے سامنے کعبے کے حالات بیان کرنا گناہ ہوا. واقعہ اول جس نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سنا ہوگا اس نے امام صاحب کو بھی کافر کہہ دیا ہوگا, حالانکہ امام صاحب بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں کہ جب سفر گناہ ہے اور تذکرہ کرنا اس کا سبب ہے تو یہ تذکرہ بھی گناہ ہے. غرض کیسی ہی عبادت ہو وہ بعض وقت کسی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہے. اس کی ایک مثال یاد آئی کہ نیک کام میں چندہ دینا عبادت ہے, لیکن بعض وقت یہ بھی جائز نہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا چندہ لینے سے انکار فرمایا کہ وہ اس واقعے سے پہلے خود سوال کر چکا تھا. اگر اس شخص سے چندہ لے لیا جاتا تو انجام یہ ہوتا کہ جب اپنے پاس کچھ نہ رہتا تو پھر خود سوال کرتا. خوب سمجھ لو, پر شریعت جو کچھ حکم کرے وہ کرو. جہاں شریعت کسی چیز کے پڑھنے کی اجازت دے پڑھو, جہاں روک دے رک جاؤ. اور یہ کام ظاہر ہے کہ علماء سے پوچھ کر کیا جا سکتا ہے, یا تو علم دین حاصل کیا جائے, مسائل کو پوری طرح معلوم کیا جائے, اور جو لوگ عالم نہیں بن سکے ان کو چاہیے کہ علماء سے پوچھ کے کام کریں, اور ساتھ میں اللہ والوں سے مشورہ بھی لیا کریں. مسلمانوں کی تو بالکل وہ حالت ہونا چاہیے جیسے ایک شخص نے ایک غلام کو خریدا تھا. اس سے پوچھا کہ تم کیا کھایا کرتے ہو؟ کہا جو آپ کھلا دیں. جب غلام کی آقا کے سامنے یہ حالت ہے تو خدا تعالیٰ کے سامنے بندے کی یہ حالت بھی نہ ہو. غرض مسلمان کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسا ہو جائے جیسے مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور حدیث و فقہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کے حکم ہیں. حقیقت میں دونوں ایک ہیں, لباس جدا جدا ہے, اور عاشق کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ محبوب جس جوڑے میں بھی آ جائے وہ اس کو فوراً پہچان لیتا ہے, اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ عاشق نہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں ان کو حدیث اور فقہ میں سب میں حضور ہی کے فرمان نظر آتے ہیں. بہرحال یہ شریعت کے احکام ہیں اور اس پر عمل کرنا لازمی ہے. تو جب حج کی باتیں سنانا بعض شخصوں کے سامنے گناہ ہے, تو ایسے اشعار کا عوام کے سامنے پڑھنا اگر ناجائز ہو جائے تو کیا تعجب ہے؟ کیونکہ اگرچہ یہ شعر صحیح ہیں لیکن ان سے عوام کے خیالات تو خراب ہو جائیں گے. اسی لیے حدیث میں ہے, کلم الناس علی قدر عقولہم, کلام کرو آدمیوں سے ان کی عقل کے موافق. مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے ایسی بات کرو جو ان کی سمجھ سے باہر نہ ہو. ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کسی کے سامنے اس کی عقل سے بڑھ کر کلام کیا گیا تو وہ اس کے لیے فتنہ ہوگا. تو اب جو ایسے اشعار عوام کے سامنے پڑھے جاتے ہیں جو ان کی سمجھ سے باہر ہیں، یہ عوام کے لیے فتنہ ہوں گے یا نہیں؟ ضرور فتنہ ہوں گے، اگرچہ وہ اشعار حافظ اور مغربی ہی کے کیوں نہ ہوں۔ ان حضرات کے کلام کے صحیح ہونے میں تو کچھ شک نہیں، جو کچھ انہوں نے کہا صحیح ہے، لیکن ان کا سمجھنا بڑے سمجھدار کا کام ہے۔ اب لوگ یہ بے احتیاطی کرنے لگے کہ عام مجلسوں میں اس قسم کی غزلیں پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ میں ایسے لوگوں سے بہت ملا ہوں جو ان الفاظ کے معنی غلط سمجھتے ہیں۔ امام صاحب کا قصہ ہے کہ ایک دفعہ آپ چلے جا رہے تھے، ایک شخص نے آپ کو دیکھ کر دوسرے سے کہا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ 500 رکعتیں روزانہ پڑھتے ہیں۔ آپ اس کو سن کر رونے لگے اور اسی روز سے 500 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ جانتے تھے کہ مخلوق تو دھوکے میں آ سکتی ہے، لیکن خالق کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں چل سکتا۔ آج یہ حالت ہے کہ لوگ اپنی نسبت تقوی اور طہارت کے مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے تدبیریں کرتے ہیں۔ ایک شخص کلکتہ کے تھے، اس نے یہ تدبیر کی کہ اپنے چند گرگے اس غرض کے لیے چھوڑ دیے کہ اس کو مشہور کریں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث به الى اليمن قال اياك والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين رواه احمد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو یمن روانہ فرمایا تو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے آپ کو استراحت اور تن آسانی سے بچا، اس لیے کہ اللہ کے خاص بندے آرام اور آسائش حاصل نہیں کرتے۔ تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جس آرام اور آسائش سے منع فرمایا گیا ہے، اس سے مراد وہ عیش و آرام ہے جس کے لیے ہر وقت ایسی فکر اور کاوش اور حرص کرنی پڑے جو آخرت کی طرف سے انسان کو غافل کر دے، اور اگر بے تکلف کیے اور بغیر کاوش اور اہتمام اور حرص حق تعالیٰ کوئی راحت عطا فرما دیں اور اس پر شکر کی توفیق ہو اور وہ آخرت سے غافل بھی نہ کرے تو اس کی اجازت ہے، مگر حق تعالیٰ کے اولیاء اور عاشقین نے سادہ زندگی کو پسند فرمایا ہے اور عیش کی زندگی سے کنارہ کش رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نکاح کی سنتوں کا بیان۔ مسنون برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو، جس میں ہنگامہ یا زیادہ تکلفات اور جہیز وغیرہ کے سامان کی نمائش کا جھگڑا نہ ہو۔ نکاح کے لیے نیک اور صالح فرد کو تلاش کرنا اور منگنی یا پیغام نکاح بھیجنا مسنون ہے۔ جمعے کے دن مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا پسندیدہ اور مسنون ہے۔ نکاح کو مشہور کرنا سنت ہے۔ حسب استطاعت مہر مقرر کرنا سنت ہے۔ نشر تی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توقیر اور احترام و ادب کے واجب ہونے کے بیان میں یہ روایات ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کے ترجمے چل رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اعمال امت پر قیامت کے دن گواہی دینے والا عموماً اور دنیا میں خصوصاً مسلمانوں کے لیے بشارت دینے والا اور کافروں کے لیے ڈرانے والا کر کے بھیجا ہے، اور اے مسلمانوں، ہم نے ان کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے دین کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، عقیدتاً بھی کہ اللہ تعالیٰ کو موصوف بالکمالات منزہ عن النقائص سمجھو، اور عملاً اطاعت کرو اور صبح شام اس کی تسبیح اور تقدیس میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم.